أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ حدیث نیہ جو ہے اس کے اوپر الحمدللہ ہمارے دو تین دروس ہو چکے، کچھ مسائل اس حدیث کے باقی ہیں. تو یہ جو نیت کی بات تھی، ایک تو میں نے اس حوالے سے اس بات کی کچھ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ نیت جو ہے اس کا مدار، یہ قبولیت اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کا مدار تو نیت پر ہے، تو نیت کا مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ تو یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو بھی نیک عمل ہے اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص نیت کی ضرورت ہے. قرآن مقدس میں بھی فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کہہ کر اللہ وحدہ لا شریک نے اخلاص نیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے. تو خلوص نیت جو ہے وہ تمام عبادات اور اعمال کا لازمی حصہ ہے. تو اب جو نیت ہے اس کا مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ تو یاد رکھیے، نیت کا مدار صحیح شرعی علم کے اوپر ہے. اگر انسان کو مسائل کا صحیح طور پر شرعاً علم نہ ہو تو وہ نیت کس چیز کی کرے گا؟ تو اس لیے نیت کی درستگی کے لیے شریعت کا علم سیکھنا ضروری ہے. یہ امام بخاری علیہ رحمہ کی، صحیح بخاری کی جو کتب کی ترتیب ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ معلوم ہوگی. امام البخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں سب سے پہلے جو کتاب قائم کی ہے وہ کتاب و بدع الوحی ہے. اس کے بعد کتاب الایمان ہے، اور اس کے بعد کتاب العلم ہے. تو سب سے پہلے بدع الوحی پر امام بخاری نے کتاب قائم کی، کتاب و بدع الوحی. تو وحی جو ہے یہ سب سے پہلے کتاب منعقد کر کے امام بخاری نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دین کا جو مدار اور بنیاد ہے وہ وحی کے اوپر ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر امام بخاری کتاب الایمان لائے، جس میں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ وحی پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر امام بخاری علیہ رحمہ کتاب العلم لائے، جس میں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ وحی اور وحی پر ایمان لانے کے لیے حصول علم ضروری ہے. اگر آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وحی کیا چیز ہے اور کدھر سے آتی ہے، کون بھیجتا ہے، کس پر نازل ہوتی ہے، وحی کی اقسام و صور کیا ہیں، تو آپ لوگ ایمان وحی پر کیسے لائیں گے؟ تو ایمانیات کے لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے پھر آگے کتاب العلم قائم کر کے بات سمجھا دی کہ علم ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھو کہ نیت جو ہے، نیت کا مدار صحیح شرعی علم کے اوپر ہے. اگر شریعت کا صحیح علم نہ ہو تو لوگ کس چیز کی نیت کریں گے اور کیسے کریں گے؟ ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہلاء، جنہیں شریعت کا علم نہیں ہوتا، تو وہ لا علمی میں بڑے عجیب عجیب قسم کے اعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر حنفی علماء نے اپنی عوام کو یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ جب رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں تو تم لوگوں نے لفظی نیت کرنی ہے، وابسو میں غدن نویت من شہر نویت من شہر رمضان، وابسو میں غدن نویت من شہر رمضان، وابسو میں غدن آنے والے دن کے روزے کی نویت میں نے نیت کی من شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی. اب وہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد شوال کے روزے آ جاتے ہیں، جب دیگر نفلی روزے رکھتا ہے تو وہ یہی نیت پکائے ہوئے ہے وابسوم غدن نویت من شہر رمضان، روزے رکھ رہا ہوتا ہے شوال کے اور نیت لفظی، چونکہ مولویوں کا یہ روزے کی نیت ہے تو وہ لا علمی میں وابسوم غدن نویت من شہر رمضان ہی کہے جاتا ہوتا ہے. تو یہ لا علمی جو ہے یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے نیت کا مدار صحیح شرعی علم کے اوپر ہے، اور علم سیکھنا یہ ہر مسلم پر ضروری ہے. جتنے دین کے بنیادی احکام ہیں، جس چیز کے اوپر انسان نے زندگی گزارنی ہوتی ہے اس چیز کا انسان کو علم ہونا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ امام ہاشمی نے مجموع زوائد میں کتاب العلم میں کئی صحابہ سے جو نا اور کئی کتب کے حوالے سے ذکر کی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلم پر فرض ہے. تو اب یہ جو علم فرض ہے یہ شریعت کا علم ہے. قرآن پاک جو ہے وہ کتاب اور سنت کا جو علم ہے اس کو علم سے تعبیر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد تھے اس میں یہ بات بیان کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ جو ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، کتاب بھی سکھاتے تھے اور حکمت یعنی السنہ بھی سکھاتے تھے. حکمت کا معنی یہ السنہ جو ہے امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں، امام طبری نے اپنی تفسیر میں، ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں، ابو حیان الاندلسی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی، اور امام ابن القیم نے مدارج السالکین اور اجتماع الجیوش الاسلامیہ کے اندر یہی معنی السنہ کا لکھا ہے. تو سنت کا حکمت کا معنی یعنی السنہ یہ بڑے بڑے مفسرین نے کیا. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے تھے. تو یہی شرعی علم ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے. اور حصول علم کے لیے میں تین چار باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، یہ چیز آپ سامنے رکھیں گے تو آپ شرعی علم کو صحیح طرح سیکھ سکیں گے. ایک دو بات ہوئی، پہلی سب سے جو بھی علم آپ سیکھیں اس کے لیے نیت کا اخلاص ضروری ہے کہ اللہ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر آپ جو ہے نا وہ علم حاصل کریں. اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہوا، دوست احباب کو دکھانا مقصود ہوا تو پھر آپ کا سارا کیا کرایا غارت چلا جائے گا. اپنے اللہ کی رضا کے لیے علم کو سیکھنا، اور دوسرے نمبر پر سیکھنا کیسے ہے، تو علم کے سیکھنے میں پہلا زینہ ہے علم کو اچھی طرح اور دھیان سے سننا. انما العلم السمع، استاد جب بات بیان کرتا ہے تو انسان اپنی توجہ استاد کی طرف لگائے اور استاد کی طرف توجہ کر کے اچھے طریقے سے بات کو سنے. جو آدمی بات کو دھیان سے سنتا نہیں ہے تو وہ حصول علم سے رہ جاتا ہے. اس لیے ائمہ حدیث کے دور میں جو لوگ غفلت سے کام لیتے تھے ان کو محدثین مجروح راویوں کی لسٹ میں شمار کیا کرتے تھے. تو بات کو پہلے دھیان سے سنا جائے، سننے کے ساتھ پھر دوسرا نقطہ ہے الفہم، بات کو سمجھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے کئی دفعہ ایک کلمہ کو تین بار دہرا دیتے تھے، اور بعض دفعہ تو سات سات بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو دہرایا ہے. جس طرح صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے، یہ کتاب العلم صحیح بخاری میں ہے، بات کو تین بار دہرا دیتے. کیوں؟ حدیث کے اندر یہ ہے لتفہم عنہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو سمجھ لیا جائے. مثلا امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر جو 30 نمبر باب قائم کیا ہے اس میں یہ ہے کہ من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، جس نے بات کو 3 مرتبہ دہرایا تاکہ یہ بات اس سے سمجھ لی جائے. یہ باب قائم کر کے تو امام بخاری رحمہ کئی ایک دلائل لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات بیان کرتے تھے تو اس کو تین تین بار دہرا دیتے تھے. مثال کے طور پر امام بخاری پہلی دلیل یہ لائے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا الا وقول الزور, جھوٹی بات سے بچو, فما زال یکررها, آپ اس بات کو تکرار کے ساتھ کر رہے تھے, یعنی بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور. آگاہ ہو جاؤ, متنبہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ جھوٹی بات کہنے سے. اور عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حل بلغت ثلاثن, آپ نے جس وقت حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا حل بلغت, کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ثلاثن, یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا تھا. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بھی امام بخاری یہ دلیل لائے, وہ کہتے ہیں کہ انہ اکان اذا سلم سلم ثلاثن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سلام پکارتے تو سلام بھی تین بار کہتے. مثلا ایک بار سلام کیا جواب نہیں آیا, پھر دوبارہ سلام کیا جواب نہیں آیا, پھر تیسری بار سلام کہتے جواب نہ آتا تو چلے جاتے. اسی طرح فرماتے ہیں جاتا کلام کلمہ اعادہ ثلاثن, جب بھی آپ کوئی بات کرتے تو اس کو تین بار دہرایا کرتے تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے, صحابہ کرام نے وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھا کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ ابھی اچھی طرح دھوئے ہوئے نہیں, پانی نہیں پہنچا. تین بار آپ نے آواز دے کر فرمایا ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار. تو بہرحال یہ حدیث بتاتی ہیں کہ بات کو سمجھنا اور سمجھانا یہ ضروری ہے, بات کو سننے کے ساتھ اس کو سمجھنا. یہ ڈاکٹر فضل علی صاحب جو ہے نا حفظہ اللہ, وہ اپنی کتاب میں دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے تو اس میں مجموع زوائد جو علامہ حسمی کی ہے اس میں سے ایک حدیث یہ بھی لائے کہ ایک مرتبہ آپ نے کلمے کو سات بار دہرایا. تو یہ فما زال یکررها جو بخاری کا جملہ ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی بار تکرار کے ساتھ جو ہے نا کسی بات کو سمجھانا ہو تو دہرایا جا سکتا ہے. تو فہم جو ہے وہ سماعت کے ساتھ ہوتا ہے, اگر کسی شخص کی سماعت درست نہیں ہے, اپنے استاد کی طرف کان لگا کے بات کو نہیں سنتا تو پھر وہ شخص بات کو سمجھ نہیں سکتا. تو سما کے ساتھ جو ہے نا وہ سما کے ساتھ میں نے عرض کیا فہم ہے, فہم کے ساتھ ثم الحفظ, تیسری بات ہے اس چیز کو یاد کرنا اور یاد رکھنا. حفظ میں دو چیزیں عرض کیا کرتا ہوں, ایک ہے بات کو یاد کرنا, ایک ہے بات کو یاد رکھنا, یہ دونوں حفظ میں شامل ہیں. لیکن ہمارے لوگ بات سن کر یاد کر لیتے ہیں لیکن یاد بہت کم لوگ رکھتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے جن لوگوں سے اپنے دین کا کام لیا ان کو قوت استحضار بخوبی عطا فرمائی ہوئی تھی, جو بات یاد کر لیتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے, اور جب بھی ان سے کوئی بات پوچھی جاتی تو وہ اس بات کو بالکل اسی وقت ہی بیان کر دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں, مروان کے دور حکومت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان لیا گیا. مروان نے کہا کہ مجلس علم ہم نے لگانی اور آپ ہمیں آ کر رسول اللہ کی حدیثیں بیان کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر و عالم نبلاء میں ذکر فرمایا. مروان نے مجلس لگائی اور ابو ہریرہ کو بلا کر کہا کہ آپ ہمیں رسول پاک کی کچھ حدیثیں سنائیں, اور مروان نے چھپا کر ایک آدمی کو بٹھا دیا تھا جو ان کی باتیں سن کر حدیث سن کر لکھتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میری کوئی بات سن کر لکھنے والا شخص بھی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث بیان کرنی شروع کر دی. پھر جب مجلس کا اختتام ہو گیا اس سے کوئی سال یا ڈیڑھ سال کے لگ بھگ کا عرصہ گزرا تو مروان نے دوبارہ بلایا, کہا کہ ہم آپ سے دوبارہ حدیث سننا چاہتے ہیں, اور مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جو حدیثیں پہلے اس نے ہمیں سنائی تھی کیا دوبارہ منوان اسی طرح سنا تھا یا کوئی غلطی کرتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر مجلس سے علم لگائی گئی اور اس کاتب کو پیچھے چھپا کر بٹھا دیا گیا جس نے حدیثیں سن کر پہلے درج کی تھی, نوٹ کی تھی, اور اس کو کہا ابو ہریرہ کو ہم کہیں گے جو حدیثیں پچھلی دفعہ سنائی تھی وہی بیان کریں اور تم دیکھتے چلے جاؤ, اگر کوئی غلطی کی تو پھر پکڑ لینا. حضرت ابو ہریرہ کو بٹھایا گیا, اب بھی معلوم نہیں تھا کیونکہ جس نے لکھی تھی حدیثیں وہ پیچھے چھپا ہوا بیٹھا ہے. تو کہنے لگے جو حدیثیں پچھلی دفعہ سنائی تھی نا وہی حدیثیں ہم نے سننی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح پچھلی دفعہ ان کو حدیث بیان کی تھی من و عن وہ ساری حدیثیں سنا دی. امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سیر و علام نبلا میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بھی غلطی واقع نہیں ہوئی. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کو یا علم کو سننا کو قرآن کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور انعام ہوتا ہے. تو اس لیے بھائیو بات کو جو سنے گا دھیان سے اور سن کر سمجھے گا پھر اس کو جو ہے وہ یاد کرے گا, اور یاد کرنے کے ساتھ یاد رکھنا جو ہے میں اکثر اپنے بھائیوں کو اس سلسلے میں کچھ جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر عرض کیا کرتا ہوں کہ بات یاد کیسے رکھی جا سکتی ہے. تو بات یاد رکھنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی درس کوئی واز
کتاب
کسی عالم سے پڑھیں یا سنیں تو اس کا مذاکرہ کیا کریں. مذاکرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں پھر بعد میں بھائی دو چار مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو جو درس میں بات ہوئی ہو نا وہ بیان کیا کریں. بعض دفعہ ہوتا ہے کسی بھائی کو کوئی بات یاد رہ جاتی ہے اور کسی کو کوئی یاد رہ جاتی ہے. جب وہ آپس میں مجلس سے مذاکرہ قائم کریں گے تو مجلس سے مذاکرہ میں اگر کسی کو ایک بات یاد نہیں دوسرے کو یاد ہے وہ بیان کر دے گا, ادھر نہیں یاد تو ادھر یاد ہوگی. ایک دوسرے کو بار بار مجلس سے مذاکرہ قائم کریں گے اور دہرائیں گے اس بات کو تو وہ بات پھر انسان کو پکی ہو جاتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے مثلا میں اب عرض کر رہا ہوں بخاری کی حدیث پر درس دے رہا ہوں اور آپ نے درس سماعت کیا, تو سماعت کرنے کے بعد آپ نے اگر جو ہے نا وہ اس کو آگے جا کر دوسرے لوگوں تک اسی طرح پہنچائیں, کیونکہ جو بات سن کر انسان یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کو آگے جا کر بیان کرے. آگے جا کر بیان کرے گا لوگوں کو بتائے گا تو بتانے کے ساتھ بھی بات یاد رہتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ علم جو بات انسان سنتا سمجھتا ہے اس کو اپنے پاس نوٹ کرے, اس کو اپنے پاس لکھے. یہ لکھنا بھی علم کو محفوظ کرنے کا ایک عظیم طریقہ ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے علم کی حفاظت اور علم کو قید کرنے کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے تقیید العلم. تقیید العلم, علم کو قید کرنا. اس میں کئی ایک آثار لائے مذاکرے کے حوالے سے بھی, اور یہ بھی اثر کئی صحابہ اور لوگوں سے انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ العلم سید والکتابۃ قید. علم ایک شکار ہے اور اس کو لکھ لینا اس شکار کو قید کرنا ہے, کیونکہ شکاری شکار کو جب قید کرتا ہے تو اس کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے. علم کو اگر کوئی قید کرنا چاہتا ہے تو علم کو لکھا کرے. اس لیے محدثین جب صحیح حدیث کی تعریف بیان کرتے ہیں نا تو صحیح حدیث میں راوی کے حوالے سے جو شرائط ہیں اس میں ایک شرط ہوتی ہے وہ راوی ضابط ہو. ضابط بات سن کر یاد کرنے والا, یاد رکھنے والا. ضبط کی پر دو قسم بیان کرتے ہیں, ایک ضبط الصدر ہوتا ہے ایک ضبط الکتاب ہوتا ہے. تو ضبط الصدر یہ ہے کہ سن کر سینے میں محفوظ کرنا, اور ضبط الکتاب یہ کہ سن کر لکھ لینا. تو یہ ضبط جس انسان کو پختہ ہوتا ہے نا تو وہ راوی جو ہے نا وہ کام کا ہوتا ہے. اگر ضبط میں تخلل آ جائے نا تو حافظہ خراب ہو جائے تو پھر وہ راوی ضعیف ہو جاتا ہے. تو پھر اس میں خرابی بھی محدثین دو طرح کی بیان کرتے ہیں. ایک یہ کسی کو شروع سے ابتدا سے ہی حافظے کی کمزوری ہے, اس کو سیء الحفظ کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ پہلے حافظہ درست تھا پھر کوئی صدمہ آیا, کوئی چوٹ لگی, کوئی غم ایسا اپنے اوپر سوار کر لیا جس کی وجہ سے اس کے حافظے میں تبدیلی آ گئی, تو اس کو اختلاط کہتے ہیں. جس طرح عبداللہ ابن لہیہ کے بارے میں ان کے کتب خانے میں آگ لگ گئی تھی تو آگ لگنے کے بعد اتنا غم لیا کہ ان کو اختلاط ہو گیا. تو پھر جو مختلط ہوتا ہے اس سے پھر وہ شاگرد سیکھا اور قابل اعتماد جو اختلاط سے پہلے بیان کرنے والے ہوں تو ان کی روایت لی جاتی ہے باقی نہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ضبط جو ہے نا یہ انتہائی ضروری ہے. ضبط میں کمی پیدا ہو جائے تو انسان کی روایت میں بھی ضعف آ جاتا ہے. تو چلیے بات کو سننا سمجھنا اور اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا. تو یہ جو یاد رکھنے کی میں نے ایک تیسری صورت جو بیان کی کہ لکھ لینا, یہ لکھائی جو ہے نا یہ حافظے کی نسبت زیادہ مضبوط اہل علم کے ہاں سمجھی جاتی ہے. مثلا امام بخاری علیہ رحمہ نے جز رفع الیدین کے اندر بحث کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کی جو رفع الیدین نہ کرنے کی لوگ روایت پیش کرتے ہیں تو اس زمن میں انہوں نے ذکر کیا ہے عاصم بن قلیب سے یہ جو روایت ہے, تو سفیان ثوری وغیرہ جو ہے اس کو بیان کرنے میں خطا کر گئے ہیں. تو اصل میں عبداللہ بن ادریس کی روایت جو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ رکوع کے بعد دوبارہ رفع دین, جب پہلی تکبیر کہی ہے اس کے بعد دوبارہ پھر رفع دین نہیں کیا, یہ عبداللہ بن ادریس کی روایت میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ عبداللہ ابن ادریس نے سن کر اپنے استاد سے روایت کو لکھ لیا تھا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں یہ بات فرماتے ہیں کہ بل کتابت احفظ عند اہل العلم, کتابت جو ہے وہ اہل علم کے ہاں جو ہے نا وہ زیادہ محفوظ ہے. بل کتابت احفظ عند اہل العلم, علم والے لوگوں کے ہاں جو ہے وہ کتابت بہت زیادہ محفوظ ہے, یعنی لکھی ہوئی بات جو ہے وہ انتہائی کام دیتی ہے. اس لیے قرآن پاک میں بھی دیکھو نا, یہ جو لین دین کے معاملات ہیں, انسان نے اگر کسی شخص کے پاس سے قرض لینا ہو, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے لکھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے, آیت مدینہ, اور اس پر گواہ بنواتا ہے, بتایا کہ اگر کوئی لکھنا نہیں جانتا ہوتا تو وہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں جو لکھ تو نا وہ ان سے بلا کر املا کروا لی جائے. اسی لیے محدثین کے ہاں باقاعدہ بھائیو یہ لکھنا بھی علم کا ایک حصہ ہے, اور اس کے اوپر امام سمعانی رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے ادب الاملاء والاستملاء. تو بھائیو اسی میں بات یاد کر, بات سننا اس کو یاد جو نا سمجھنا اور یاد کرنا اور یاد رکھنا, یہ حصول علم کا طریقہ ہے. یاد رکھنے کے بعد پھر اگلا کام ہوتا ہے اس پر عمل کرنا, کیونکہ علم جو ہے وہ بغیر عمل کے کسی کام کا نہیں ہے. تو میں نے آپ کی توجہ امام بخاری کی کتب کی طرف دلوائی, کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ امام بخاری نے کتاب و بد الوحی قائم کی, پھر اس کے بعد کتاب الایمان, اس کے بعد کتاب العلم. تو بتایا کہ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے, اور دوسرے نمبر پر کتاب العلم لا کر بات بتائی کہ وحی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے, تیسرے نمبر پر کتاب العلم قائم کی, اور کتاب العلم قائم کر کے بتایا کہ ایمان تبھی آپ کو صحیح نصیب ہوگا جب آپ کو صحیح ایمان کا علم ہوگا. تو علم جب آئے انسان کو عمل کرنا ہے, تو عمل میں پھر انسان کے اوپر سب سے پہلے کلمے کے بعد جو چیز لازم ہوتی وہ نماز ہے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے پھر نماز کے متعلقہ باب شروع کیے تاکہ عملی زندگی شروع ہوئے. تو نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی, تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے پھر اس کے علم کے بعد پہلی کتاب جو ہے وہ کتاب الوضو جو ہے یہ چوتھے نمبر پر ترتیب کے اعتبار سے قائم کی. پھر وضو کے بعد بسا بسا اوقات انسان کے اوپر غسل لازم ہو جاتا ہے, یہ بھی طہارت کا حصہ ہے, تو کتاب الغسل قائم کی. پھر خواتین کا بھی چونکہ اس میں حصہ ہے, اس کے بعد امام بخاری کتاب الحیض جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں. پھر اس طرح اگر پانی موجود نہ ہو تو پانی کا نائب جو ہے وہ مٹی ہے, تو مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے. امام بخاری نے پھر اصل پہلے ذکر کی, پھر اس کا نائب جو ہے تیمم, اس کے بعد ساتویں نمبر پر کتاب التیمم قائم کی. تو یہ طہارت کے مسائل ذکر کرنے کے بعد نماز آ جاتی ہے. پھر آٹھویں نمبر پر امام بخاری نے کتاب الصلاۃ جو ہے وہ منعقد کر کے اس کے مختلف ابواب جو ہیں وہ قائم کیے. تو یہ ترتیب جو صحیح بخاری کی ہے, یہ ترتیب بھی ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ حصول علم کے ساتھ جو چیز لازمی اور ضروری ہے وہ پھر عمل کی زندگی ہے. اگر انسان کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے, تو وہ علم انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے جو حدیث کی کتاب بلوغ المرام ہے, بلوغ المرام کے مقدمہ کے آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی, لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ یا اللہ جو علم تو نے ہمیں عطا کیا نا, تو اس کو ہمارے اوپر وبال نہ بنانا. اب علم وبال کیسے بنتا ہے؟ تو علم وبال اس صورت میں بنتا ہے جس وقت انسان اپنے علم کے موافق جو ہے وہ عمل نہیں کرتا. تو عمل کی زندگی اصل انسان کی زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح حدیث میں ہے نا مسلم شریف میں, ایک صحابی نے پوچھا متسا یا اخبر نے نسا قیامت کے حوالے سے خبر دیجئے, بتائیے کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ قیامت کا تو پوچھ لیا تم نے, تم یہ بات تو بتاؤ کہ ما عادت تلاحا, تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو تیاری جو ہے یہ انسان کا عمل ہے. تو عمل جو ہے اس نے کہا میری تیاری یہ ہے کہ میں انی احب اللہ ورسولہ, میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو انسان کی جو عملی تیاری ہے نا, عملی تیاری اس کے ارادے بھی جو ہوتے ہیں وہ اس کی عملی تیاری سے بتاتے ہیں. اس کی دوسری مثال یہ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جہاد سے واپس آتے تو منافقین جو ساتھ نہیں نکلتے تھے, پروپوگنڈے پیچھے رہ کر کرتے تھے, تو منافقین جو ہے وہ بھی کہتے ہمارا بھی جی چاہتا تھا, ہم نے بھی جانا تھا, ہمیں یہ کام آڑے آ گیا وہ آڑے آ گیا, ارادہ تو تھا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو اراد الخروج لاعدوا له عدا, اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے. معلوم ہوا کہ کسی انسان کے ارادے اور اس کے جو ہے نا وہ اندر کے جذبات اور خیالات جو ہیں وہ تبھی پتہ چلتا ہے جب اس کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے. عمل اظہار ہے انسان کے ارادوں کا, یہ وہ عمل نہیں ہے جو ہمارے تبلیغ والے بھائی کی کہ نہیں بھی جانا چلو ارادہ کر لو رجسٹر میں نام لکھوا لو, تو یہ ارادہ نہیں ہے. ارادہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. تو اعمال انسان کی صحیح نیت اور صحیح ارادوں کا اظہار ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو عمل کی زندگی یہ انسان کے لیے صحیح کام آتی ہے. تو صحیح علم ہوگا تو اس کے موافق صحیح عمل ہوگا, اگر صحیح علم ہوگا نہیں تو انسان اس کے موافق عمل کیسے کرے گا. تو عمل کے ساتھ پر اگلی بات ذکر کرتے ہیں, ثم النشر, پھر اس عمل کی علم کی دعوت کو دنیا کے اوپر لے کر اٹھنا اور اس کو پھیلانا. کیونکہ یہ بات نہیں کہ صرف دین سیکھ کر اس کو اپنی حد تک رکھو, جو پڑھو اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ. اب صحیح بخاری میں حدیث پڑھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے تمہارا کام ہے بات آگے پہنچا دینا اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ایک آیت, ایک بات, ایک مسئلہ آپ کو اللہ کی شرع کا معلوم ہو تو شریعت کی اس بات کو آگے پہنچا دینا یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ نیت والی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں, تو تمام اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. تو نیت کا مدار کس پر ہے؟ تو نیت کا مدار میں نے عرض کیا صحیح شرعی علم پر ہے. ساتھ ہی ضمناً میں نے شرعی علم کے حصول کے لیے چند ایک بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ علم کو سیکھنا, علم کو سننا, اس کو سمجھنا, اس کو پھر جو ہے نا وہ یاد کرنا اور یاد رکھنا, پھر اس کے موافق خود عمل کرنا, آگے لوگوں کو اس کی دعوت دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں اخلاص نیت کی طرف جو توجہ دلاتی ہے. تو اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بات سمجھائی. مثال کیا دی؟ کیونکہ شریعت کے احکام میں ایک یہ بڑا سمجھانے کا زبردست انداز ہے قرآن کا بھی اور سنت کا بھی کہ مثالیں دے دے کر بات کو سمجھانا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں یہ امثال والا جو چیپٹر ہے یہ بھی کھولا ہوا ہے. قرآن میں کئی چیزوں کی مثال دی, مثلا جو غیر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اس عقیدے اور عمل کو تارے عنکبوت سے تشبیہ دی کہ جیسے مکڑی کا جالہ ہوتا ہے نا, ان اوہن البیوت, سب گھروں سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے. تو شرک کرنے والے کی دلیل اس طرح سب دلیلوں سے زیادہ کمزور ترین دلیل ہوتی ہے. اس طرح یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ایمان والوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, اس کو غور سے سنو. یقیناً جن لوگوں کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو تو وہ تو ہرگز ایک مکھی کے خالق بھی نہیں ہو سکتے. اگر مکھی ان سے ان کے کھانے سے کوئی چیز چھین کر لی جائے تو اس کو چھڑانے کی ہمت بھی نہیں رکھتے. آخر میں فرمایا ذوف و طالب والمطلوب, یہ طلب کرنے والا, مطالبے کرنے والا, یہ پکارے لگانے والا, اور وہ ہستی جس کو پکار رہا ہے, جس سے اپنا مطالبہ جس کے سامنے رکھے بیٹھا ہے, یہ دونوں ہستیاں ہی کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے مثالیں دے دے کر بات سمجھاتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی بے شمار جو ہے نا وہ مسائل کی مثالیں ہوتی ہیں. تو یہاں ایک مثال دی, وَإِنَّا وَلِكُلْ لِمْرِ مَا نَوَا فَمَنْ كَانَ حِجْرَةُ إِلَىٰ دُنِيَا يُسِيبُهَا اَوْ إِلَىٰ مْرَاتٍ يَنْكِوَا فَحِجْرَةُ إِلَىٰ مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ. فرمایا کہ جس شخص نے جو نیت کی نا اسی کے موافق اس کو اجر ملے گا. اگر ایک آدمی جو ہے وہ دنیا کی خاطر ایک خطہ چھوڑ کر دوسرے خطے جاتا ہے تو اس کو وہ دنیا ہی اس کی غرض ہے, وہی ملے گی. ایک آدمی ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف اس غرض سے جاتا ہے, وہاں جانے کا مقصد اس نے صرف وہاں جا کر کسی عورت نے شادی کی دعوت دی تو وہ دعوت کے اوپر جو ہے نا وہ نکاح کرنے کی خاطر پہنچ گیا, تو اس کی ہجرت اس کے نکاح کی طرف ہی ہے جس کی طرف اس کو بلایا گیا ہے. اس زمن میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے جس طرح کے قرآن پاک کی آیات کے جو ہے نا وہ اسباب النزول ہے نا بعض آیات کے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی سبب پیش آیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس پر آیات نازل کر دی. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. نبی علیہ السلام سے عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں بد بھی آتے ہیں, آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے قرآن میں آیت نازل کر دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو کہا جب عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھنے لگے تو منافقوں کا سردار تھا اور ساری زندگی مسلمانوں کو تنگ کرتا اس کا جنازہ نہ پڑھے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تو کہا اگر ان کی 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگے گا تو میں معاف نہیں کروں گا, لیکن میرے اللہ نے مجھے بخشش کی دعا مانگنے سے روکا نہیں, جنازہ پڑھا دیا. اللہ نے وہی نازل کر دی ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. ہاں تو ہاں ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره, یہ وہی نازل فرمائی, وہ ابو طالب کے متعلق وہ نازل کی. تو بہرحال بہت سارے قرآن پاک کی جس طرح آیات کے اسباب النزول ہیں تو ایسے ہی حدیث کے اسباب الورود ہیں. اس پر بھی محدثین کی مستقل کتب ہیں کہ بعض دفعہ کوئی واقعہ کو صورتحال پیش آئی جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس حدیث کے اسباب الورود میں بعض محدثین ایک روایت یہ ذکر کرتے ہیں, وہ روایت کیا ہے کہ ایک جس وقت ہجرت کا حکم ہو رہا تھا تو ایک صحابی کو مدینہ میں ایک عورت نے ان دنوں دعوت نکاح دی ہوئی تھی جس کو ام قیس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. تو وہ مہاجر ہو کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو باقی لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر مہاجر اللہ و رسول ہی شمار ہوئے تھے. تو وہ جب اس عورت کے ساتھ ہجرت کی خاطر نکاح کی خاطر وہاں مہاجر ہو کر گئے تو انہیں صحابہ پھر مہاجر اللہ و رسول ہی کہنے کی بجائے جو ہے نا وہ مہاجر ام قیس کہا کرتے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ علم راطن ین کہا, اس غرض سے کسی عورت کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر کے گیا تاکہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے. وہ ہجرت ہو علاما ہاجر علیہ ہے, تو جس کام کی غرض سے اس نے ہجرت کی اس کی ہجرت ادھر ہی شمار ہوگی. تو اس لیے نیت انسان کو درست رکھنی چاہیے, جس غرض کے لیے نیت ہوگی وہی غرض جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی لکھی جائے گی. تو اس جو مقصود انسان کا ہوگا, دیکھو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کام ایک ہی ہوتا ہے لوگوں کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں تو مختلف نیتوں کی وجہ سے ان کا اجر مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس نے باہر سفر کیا, سواری اس کے پاس تھی تو اس نے کہیں آرام کرنا تھا, اب راستے کے اوپر کیا کیا سواری باندھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, اس نے جو ہے نا وہ لکڑی کا ایک حصہ ٹکڑا لیا اس کو کیل کی میخ اس کی بنا کر وہ کیل کی صورت میں زمین میں ٹھونک دی اور ساتھ سواری باندھ دی اور نیت یہ کی کہ چلو یہاں آرام کرنے کی جگہ ہے تو میں یہ میخ زمین میں اس لیے ٹھونک دیتا ہوں کہ جو بھی آئے گا اگر مسافر تو یہاں وہ اپنی سواری باندھ لے گا اس کے ساتھ. تو اسی طرح ایک اور آدمی آیا, وہ اس نے دیکھا یہ راستے کے اوپر یار یہ کسی نے میخ ٹھونکی ہوئی ہے, اس نے اکھاڑ کر پھینک دی اس نیت سے کہ کوئی گزرنے والے کو کسی کا پاؤں لگے گا تو اس کو جو ہے نا تکلیف ہوگی اور وہ ٹھوکر کھا کے گر پڑے گا. تو دونوں کی نیت دیکھو خالص ہے اور عمل مختلف ہے. ایک نے اس نیت کے ساتھ جو ہے نا وہ میخ زمین میں گاڑی کے لوگ مسافر آئیں گے یا سواری باندھے اس کی نیت اچھی ہے اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا, دوسرے نے وہی چیز اکھاڑ کر پھینک دی مقصد اس کا یہ تھا کہ یہاں سے جو ہے نا جو بھی گزرے گا اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگے وہ گر جائے گا, تو وہ بھی خلاص نیت کے اوپر مبنی. ایسے جب ہم گھر بناتے ہیں بسا کا روشن دان گھروں میں رکھتے ہیں, اب ایک آدمی نے روشن دان بنانے کی نیت خالی آب و ہوا کی کہ وینٹیلیشن ہوتی رہے تو مسئلہ صحیح رہے گا, دوسرے نے اس کو اس نیت سے روشن دان رکھا کہ یار میں کمرے میں سوتا ہوں کئی دفعہ نیند مجھے گہری آ جاتی ہے تو چلو اذان کی آواز مسجد سے آئے گی تو روشن دان کے ہوتے ہوئے اندر آ جائے گی, اذان کی آواز سن کر میں نماز کے لیے بیدار ہو جاؤں گا. اور تیسرے نے اس لیے روشن دان لگا یار میرے پاس تو ٹیلی ویژن نہیں ہے ٹیپ نہیں ہے, ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ گانے لگا دیتے ہیں تو چلو روشن دان سے آواز آتی رہے گی اور میں گانا سن لوں گا. اب ہر شخص جس طرح کی نیت کرے گا اس کے حساب سے اس کو اجر ملے گا. پھر ایک بات اور نیت کے ساتھ یہ بھی ضروری, جس تھوڑا سا پہلے بھی میں نے اشارتاً یہ بات ذکر کی تھی کہ جس جو نیت جس کام کی جائے اس کے لیے عمل کا شریعت کے موافق ہونا بھی ضروری ہے. یہ بس دوبارہ میں نے ساتھ بات کہہ دی انما الاعمال بالنیات میں الاعمال جو الف لام داخل ہے اس پر میں نے اشارہ دیا تھا آپ لوگوں کو, اس سے مراد شرعی اعمال ہے. یعنی اس عمل کا شریعت کے موافق ہونا اور اس کے مطابق نیت کا درست ہونا. دوسرے لفظوں میں یوں آپ سمجھ لیں کہ ایک عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت، اخلاص اور اتباع سنت، نیت کی درستگی اور عمل کی صحت، یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ درجہ قبولیت کے اوپر فائز ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہجرت کی، مثال دے کر یہ بات سمجھائی۔ اب دیگر جتنے صحابہ کرام تھے بڑے دکھ تکلیفیں مصائب و آلام برداشت کیے مکے کی زندگی میں، اور جب اللہ کا حکم ملا تو اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ تو جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مصائب و آلام میں بھی ڈھالنا پڑے تو ڈال لے، لیکن خالص مقصود یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اخلاص نیت ہوگا تو اس کے اعمال اللہ کے اندر جائے قبولیت پر فائز ہوں گے۔ تو یہ میں نے آج ایک بات کی طرف اس نیت والی حدیث میں توجہ دلائی کہ نیت کی جو مدار ہے وہ علم شرعی کے اوپر ہے، اور شرعی علم کے کچھ تقاضے ذکر کر دیے۔ باقی اس حدیث میں بھی کئی مسائل رہتے ہیں، یہ ہجرت اور ہجرت کی پھر آگے صورتیں، اور جو اس حدیث میں ہجرت کا لفظ آیا، ہجرت اصطلاحی طور پر کس کو کہتے ہیں اور ہجرت کا لغت میں کیا معنی ہے، اور حدیث میں ہجرت کس چیز کو کہا گیا، یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں عرض کریں گے۔ ابھی آپ کو کچھ ٹائم سوال و جواب کے لیے دیتے ہیں، میں مائک فری کرتا ہوں، جس بھائی نے سوال کرنے وہ آئے اور سوال کرے۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرے دو سوال ہیں، ایک سوال تو ابھی آپ نے نیت کے بارے میں ماشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے احسن طریقے سے جو بیان فرمایا، میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، ایک کہ جس طرح یہ ہم تبلیغی جماعت والے جو کچھ لوگ ہیں درات جاتے ہیں، نیت ان کی یہ ہے، کوئی بھی انسان ہے بس یہ جو جاتے ہیں، لیکن ہم انسان ایک نیت ایک ایسی کرتا ہے کہ میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اللہ تعالیٰ کے جو راستے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریعت ہے اس کو صحیح بیان کروں، اس کے بارے میں، اور جس طرح یہ جو جاتے ہیں تبلیغ جماعت والے وہ ان کی بھی نیت یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا فرما دیجئے۔ دوسرے نمبر پہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسجد ادھر ساتھ ہی ہے، اور وہ مسجد میں شریعت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتے، جو وہ اس کے مطابق نماز نہیں پڑھاتے، تو ہمارے پاس مسجد بھی یہی ہے کہ آیا اس کے ساتھ اس وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ کیا ہے، اس کے بارے میں جمعہ وغیرہ بھی آتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ضائع کرتا فرمائے
لیں گے، اور پھر اس کا کرایہ طے کر لیں گے گھر کا، تو جو آپ نے پیسے ڈالے ہوں گے اس حساب سے کرایہ آپ کا ہوتا رہے گا، اور جو باقی ہم نے ڈالے ہوں گے وہ آپ ہمیں کرائے کے حساب سے دے دیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے نا آپ کو گھر لینے کے لیے وہ علیحدہ سے آپ دے دیں، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا یہ سود کے اس میں آتا ہے؟ ان کے اگر انہوں نے وہ اپنے 10 روپے میں 1 روپے ہمارا ہے 9 ان کے ہیں، تو 9 روپے کا کرایہ بھی وہ لیں گے، اور پھر باقی جو 9 روپے بچے ہیں اس حساب سے ہمیں ان کے سال کا 1 روپے دیتے ہیں، اور 9 کو ختم کرنا ہے، اور پھر کرائے میں ہمارا حصہ زیادہ ہوتا رہے گا اور ان کا حصہ کم ہوتا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔